بازی حصہ دوم پارٹ نمبر گیارہ مصنف ایم اے راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری کپتان ایلفرڈ نے مجھ سے دوستانہ انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا مسٹر منصور میں آپ کو اپنے جہاز پر خوش آمدید کہتا ہوں برائے کرم کوئی تکلف نہ کریں جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ بیان کر دیں اور پھر تغلق خان تو ہمارے ساتھ ہی ہے یہ بھی خیال رکھیں گے بہت بہت شکریہ مسٹر ایلفرڈ صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی جی ضرور کیا یہ جہاز میرے ہی ملک جا رہا ہے میں نے فوراً ہی سوال کیا اتفاق سے یہ تمہارے ملک تو نہیں جا رہا لیکن تمہارے ملک کے بہت قریب ایک اور ملک جاتا ہے وہاں سے صرف 25 گھنٹے کا سفر باقی رہ جاتا ہے تمہارے ملک تک کا وہاں پہنچ کر میں تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق سہولیات فراہم کر دوں گا باقی ذمہ داریاں تمہاری اپنی ہی ہوں گی ایلفرڈ نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی غوزی خان کی لانچ واپس چلی گئی اور اب پتہ نہیں کہ وہ کسی طرف جا رہا تھا یقینی طور پر کسی نئے شکار کی تلاش میں ہوگا ہم سے تو اسے مایوسی تھی نہ صرف مایوسی بلکہ نقصان بھی بہر صورت اس عجیب و غریب واقعے کو تقدیر کا کھیل ہی کہا جا سکتا تھا جہاز کا سفر جاری تھا تغلق خان میرے ہاتھ نہیں لگا تھا باقی سب ایک ہی کیبن میں موجود تھے گلاب بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اپنے مستقبل کے بارے میں ہمارے کان کھاتا جا رہا تھا بہروز خاموش سا بیٹھا تھا میں نے اس کی جانب دیکھا اور اسے اپنی جانب متوجہ نہ پا کر اسے آواز دے دی تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ کہکے لگا رہا تھا یہ سفر نہایت خوشگوار رہا اب کوئی تجسس یا الجھن باقی نہ تھی تیسرے روز وہ ایک بندرگاہ سے جا لگا اور بندرگاہ پہنچتے ہی کپتان ایلفرڈ نے ہمیں کچھ ہدایات دی دوستو یہ بندرگاہ نہایت خوبصورت ہے لیکن اس کے قوانین بے حد سخت ہیں مجھے افسوس ہے کہ کچھ وقت تمہیں پوشیدہ رہ کر گزارنا ہوگا ہم تمہیں لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے اگر کسی کو شبہ ہو گیا کہ جہاز میں کوئی غیر قانونی لوگ موجود ہے تو بڑی مشکلات پیش آ جائیں گی خاص طور سے اس لیے کہ آپ لوگوں کو اس بندرگاہ پر چھوڑنا نہیں تھا اگر ہم کسی کو یہاں اتارتے تو بہت پیچھے ایک ٹاپو ہے وہاں اتار دیتے اور وہاں سے تھوڑے سے ویران راستے کا سفر طے کر کے اس جگہ کی شہریت حاصل کی جا سکتی تھی لیکن اب ہم خالصتاً قانونی حدود میں ہیں اس لیے ہم کسی اجنبی شخص کو بندرگاہ پر نہیں لے جا سکتے تغلق خان بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی پوشیدہ رہے گا میں پہلے یہ معلوم کر لوں کہ ہمیں کتنا وقت یہاں قیام کرنا ہوگا اگر اس میں زیادہ دیر نہیں ہے تو پھر میں خود ہی آپ سب کو لے کر آپ کے ملک چلا جاؤں گا اور اگر ہمیں یہاں زیادہ وقت لگ گیا تو میں دوسری معلومات حاصل کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ کب اور کس وقت اپنے وطن کے لیے روانہ ہوں گے ٹھیک ہے ایلفرڈ اگر کوئی قانونی مجبوری ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تغلق خان نے جواب دیا ایلفرڈ نے ہم لوگوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک محفوظ جگہ کا انتظام کر لیا نہ جانے اس کے جہاز میں بھی کون سے اسٹارو رموز چھپے تھے باہر طور ہمیں اس نئی جگہ پر کوئی دقت بھی نہ ہوئی بلکہ پانی کے مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہی تھے کیونکہ یہ حصہ جہاز کی نچلی سطح میں واقع تھا اور بڑے بڑے شیشوں سے سمندر کے نیچے کے مناظر خوب اچھی طرح نمایاں ہوتے تھے ایئر کنڈیشن جگہ تھی اور آسائشوں کی تمام چیزیں فراہم کر دی گئی تھی یہاں گلاب اور اس کے دونوں ساتھی ایک الگ گوشے میں اپنی جگہ بنا کر بیٹھ گئے بہروز کے ہاتھ ایک کتاب لگ گئی تھی وہ ایک جگہ دراز ہو کر کتاب پڑھنے لگا اور تغلق خان میرے پاس آ بیٹھا اس کی نگاہوں میں پرسرار مسکراہٹیں کھیلتی رہتی تھی اور جب بھی میری نگاہ اس کی نگاہ سے ٹکراتی تو میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا صرف اس تصور سے کہ تغلق خان مجھے تمام تفصیلات کیوں نہیں بتاتا اس وقت بھی وہ مجھے مسکراتا ہوا دیکھتا رہا میں سنجیدہ ہی رہا تب تغلق خان بولا منصور تم کچھ الجھے الجھے سے نظر آتے ہو یہ سوال بے مقصد ہے تغلق خان ظاہر ہے اس وقت تمہارے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوں اور تمہارے تمام تر جذبات کا خیال رکھنا میرا فرض ہے نہیں نہیں منصور براہ کرم ایسا مت سوچو آنے والا وقت ذرا مختلف ہی ہوگا میں نہیں سمجھا مقصد یہ کہ ممکن ہے مجھے تمہاری ماتحتی میں کام کرنا پڑے ماتحتی میں ہاں وہ کیوں اس کیوں کا جواب ذرا مشکل ہے منصور وجہ میں نے تم سے کہا نا کہ مجھ پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ابھی میں اس بارے میں تمہیں کچھ بھی نہ بتاؤں ورنہ میں خود بھی تمہیں سب کچھ بتانے کے لیے بہت زیادہ بے قرار ہوں دیکھو تغلق خان میں تمہیں کسی بھی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا البتہ ایک درخواست ضرور کرنا چاہتا ہوں وہ کیا جو بات مجھے نہ بتا سکو برائے کرم اس کا تذکرہ بھی مت کرو میں نے سرد لہجے میں کہہ دیا او سوری سوری दरअसल तुम्हारे चेहरे पर अनगिनत सवालात देखकर मेरे जहन में ये तमाम बातें उभर आती हैं। बाहर सूरत मंसूर तुम यूं समझ लो कि अब तुम्हारा शहर तुम्हारे लिए बेहद शानदार हो गया है। वहाँ इस किस्म की तफरीहात पैदा कर दी गई है तुम्हारे लिए कि तुम हैरान रह जाओगे। तफरीहात? मैंने तंजिया अंदाज में कह दिया, हाँ तफरीहात। तब तो जिसने भी मेरे लिए ये सब कुछ किया है मुझे उस पर अफसोस है। बिलाशुबा उसकी हमदर्दी और मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन वो मुझसे कतई नावाकिफ मालूम होता है। वो क्यों? मेरी जात में तफरीहात का कोई लम्हा बाकी नहीं रहा। तुगलक खान, जिसका सीना फोड़े की मानिंद पकता हो वो भला कौन सी तफरीहात में हिस्सा ले सकता है? तुम खुद ही बताओ और तुम खुद ही सोचो। हाँ मंसूर, मैं तुम्हारी कहानी सुन चुका हूँ। मुझे इल्म है कि सेठ जब्बार ने तुम्हारे साथ बहुत ही वैश्याना सलूक किया, और नफरत अंगेज बात यह है कि उसने तुम्हारी माँ और बहन को अगवा करके तुम्हारे खिलाफ एक जाल बिछा दिया। वो तुम्हें इस जाल में फांस कर भूल गया है और किसी खूनखार मकड़ी की मानिंद दूर से बैठा तुम्हारी इस तड़प का तमाशा देखता रहता है। लेकिन मेरे दोस्त, जाल में फंसी हुई मक्खी बिल्कुल बेबस होती है। तुम अपने आप को इस मक्खी से तशबीह मत दो। तुम में और उसमें बहुत फर्क होता है। तुम एक आला कारकर्दगी के मालिक और बाहिम्मत नौजवान हो, जिसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे हैरत होती है, बल्कि शर्मिंदगी भी कि जब मैंने तुम्हें चमन के साथ देखा तो तुम्हारी तरफ कोई तवज्जो क्यों न दी, ये सोचकर कि तुम आम और मामूली से लड़के हो। लेकिन बाद में जब तुम्हारे बारे में तफसीलात सुन ली तो उन सब बातों ने मुझे हैरान कर दिया, और फिर मैं खुद ही तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। मैं उन लम्हात का तस्करा तफसील से नहीं करूँगा, लेकिन बाहर सूरत मैंने इस बात को तस्लीम किया कि तुम अपने मद्दे मुकाबिल के सामने आने की सलाहियत रखते हो, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। चुनाचे तुम्हें उस मक्खी से तजबी देना बिल्कुल मुनासिब नहीं, और जो शख्स बेबसी का शिकार ना हो और जिसकी जिंदगी के साथ कुछ अजीब उलझने वाबस्ता भी हो, फिर भी वो इन खूबियों का मालिक हो जिनके तुम हो, तो उसे कोई बात अपने जहन पर मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। तुम माहौल में शिगाफ पैदा करना जानते हो, तुम उस फौलादी खौल को तोड़ना जानते हो जिसके दूसरी तरफ से जब्बार छुपा बैठा है, तो फिर तुम खुद को मायूस क्यों समझते हो? हाँ, खौल टूटने में देर लगती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सेठ जब्बार के मुकाबले आ जाओ, उससे जंग करते रहो। उसने तुम्हें जिस बेबसी का शिकार कर दिया है, तुम वो हालात पैदा करो कि वो खुद भी उसी बेबसी का शिकार हो जाए और झुंझुलाए हुए अंदाज में तुम्हारी जानिब देख ले, तब तुमसे सौदेबाजी के लिए मजबूर हो जाए, तो फिर तुम उससे शरायत मनवा सकते हो और तुम उसे मक्खी की तरह जाल में फांस कर तड़पते हुए देख सकते हो। फिर तुम्हारा इंतकाम शुरू हो सकता है। तुमने इस लाइन पर क्यों नहीं सोचा मंसूर? तुम इस अंदाज से काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? ताकत के मुकाबले में ताकत का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। जो कमजोर होते हैं बेशक वो मजबूर होते हैं, लेकिन जो ताकतवर हैं उन्हें तमाम तर कुवतें मुजतमा करके अपने दुश्मन के मुकाबले आना चाहिए। तुम्हारी माँ और बहन तवील अरसे से तुम्हें नहीं मिल सकी। तुम्हारा सीना बकौल तुम्हारे फोड़े की तरह दुखता है। बेशक इस जख्म में तकलीफ भी होती होगी, लेकिन ये तकलीफें तो बदन की हरारत के लिए जरूरी हैं। माँ और बहन तुम्हारी इस जद्दोजहद से फौरी तौर पर तो नहीं मिल सकती ना? तुम अपनी इस तकलीफ को टीस बन जाने दो मंसूर, और अगर तुम सेठ जब्बार को इसके लिए मजबूर कर दो कि एक दिन वो खुद हाथ बांधकर तुम्हारी माँ और बहन को इज्जत और एहतराम से तुम्हारे सामने ले आए, तो क्या ये तुम्हारी अजीम तरीन कामयाबी नहीं होगी? बोलो, क्या मेरी इस बात की तायीद न करोगे? मैं तुगलक खान को शशदर निगाहों से देखता रहा। ये अल्फाज उस शख्स के थे जो बजाहिर गोश्त की चट्टान मालूम होता था, लड़ने झगड़ने वाला एक खतरनाक सा आदमी, लेकिन ये अल्फाज बड़ी अहमियत रखते थे। इनमें एक नुदरत थी, एक जहानत थी। मैं गलत कह रहा हूँ मंसूर? मुझे बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मेरा अपना नजरिया तो यही है। देखो दोस्त, मैंने जिंदगी के बारे में कभी संजीदगी से नहीं सोचा। तुम मेरे भाई को देख चुके हो, वो एक वैशी भेड़िया है। कत्लो गारत गरी खून रेजी उसके दिलचस्प मशागल है। मैं समझता हूँ कि हमारी रगों में जो खून है वो हमें मजबूर करता है कि हम सुकून से बिल्कुल ना बैठे। हमारे आबाव अजदाद के कारनामे यकीनन तुम्हारे इल्म में होंगे। चंगेजी नस्ल, मैं समझता हूँ कि जब तक कायम रहेगी उसके दौड़ते हुए लहू में जवार भाटे उठते रहेंगे, लेकिन बदला हुआ वक्त थोड़ी सी अकल भी दे देता है। جد ابجد مرحوم اگر اس دور میں پیدا ہوتے تو شاید اتنے وحشی صفت انسان نہ ہوتے، یا اگر ہوتے بھی تو ان کی وحشتیں مصلحتوں کے لبادے اوڑھے ہوتی۔ اگر ہم وحشی ہوتے اور مصلحتوں کے قائل نہ ہوتے تو ہماری وحشت ایک دن کسی قبر میں جاس ہوتی۔ تھوڑی سی مصلحت پسندی ضروری ہے، اسی کی میں تم کو تلقین کرتا ہوں۔ سیٹ جبار سے جنگ کرنے کے لیے میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ، لیکن خود وہ قوت ضرور حاصل کر لو جو تمہیں اس کے خلاف صف آرا کر سکتی ہے اور تمہیں اس کے مد مقابل کی حیثیت دے سکتی ہے۔ تغلق خان نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے تغلق خان، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن کیسے نہیں ہے؟ آخر سیٹ جبار نے کہیں سے تو ابتدا کی ہوگی نا، کیا شروع ہی سے؟ میرا مطلب ہے کیا پیدائشی کے وقت سے سیٹ جبار اس قدر خونخوار اور وحشی انسان ہوگا؟ ناممکن منصور، ناممکن۔ تم خود ہی میرے سوال کے جواب میں نہیں کہو گے، جب سیٹ جبار ابتدا کر کے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیا تم ذہانت میں کم ہو کسی سے، کارکردگی میں کم ہو؟ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری اپنی قوتیں اس قدر مستحکم ہیں کہ سیٹ جبار ان سے محروم ہے۔ وہ تو دوسروں کے سہارے کام کر رہا ہے نا، اس کی اپنی قوت تو اس کی دولت میں چھپی ہوئی ہے، جبکہ تمہارے پاس اپنی قوت، اپنی طاقت ہے، تمہارے پاس دولت بھی ہے اور کسی سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی، تو کیا تم اس پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا کیوں نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہوں۔ تو پھر کرو نا، آخر تم سیٹ جبار سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے مجھے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا تغلق خان۔ اگر مجھے ماں اور بہن مل جاتی تو میں زندگی کے کسی بھی مرحلے پر سیٹ جبار کے مقابل آ سکتا تھا، لیکن جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی جانب سے میرے ذہن میں مایوسی آتی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب تک میری ماں مجھے نہیں مل جائے گی میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا منصور، یہ مایوسی تو تمہیں آتش فشاں بنانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ تم آتش فشاں کیوں نہیں بن جاتے؟ یا تو ایسا ہو کہ تمہیں فوری طور پر ان لوگوں کے مل جانے کی توقع ہو، یا اگر تمہیں یہ توقع نہیں تو پھر اس بات پر عمل کرو۔ میں یقیناً تیار ہوں تغلق خان، بس آنے والے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر وہی انتظار، میں کہتا ہوں انتظار موت کا دوسرا نام ہے۔ تم انتظار کی اس کیفیت سے بالکل نکل آؤ منصور، تم خود دیکھو گے کہ تم کیا بن گئے ہو۔ میں تمہاری بات تسلیم کرتا ہوں تغلق خان، اگر میں چمن کے ہاتھوں دھوکا نہ کھاتا تو میری زندگی کے چند ماہ اس طرح ضائع نہ ہوتے۔ ویسے تغلق خان، کیا چمن اب بھی اس شہر میں موجود ہے؟ میرا خیال ہے ہونا چاہیے، تو پھر میں اس کے چتھڑے اڑانے میں حق بجانب نہیں ہوں گا۔ نہیں، کیوں؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں تمہیں سمجھتا ہوں منصور، کسی نے اگر تم سے دشمنی کی ہے تو اسے زندہ رہنے کا موقع دے دو، کم از کم وہ اس خوف سے تو زندہ رہے گا کہ تم زندہ ہو۔ وہ تمہارے انتقام کا منتظر ہے، اور تم نہیں سمجھتے کہ انتظار کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ تم اپنی قوتوں سے اس بات کا اظہار کر دو کہ تم چمن سے زیادہ برتری حاصل کر چکے ہو۔ چمن کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے، وہ اسی فکر میں جلتا رہے گا کہ کہیں کسی وقت تم اسے اپنے پاؤں کے نیچے نہ مسل ڈالو۔ ایک بار پھر تغلق خان نے مجھے حیران کر دیا۔ بات سمجھ میں آتی تھی، میں اسے حیران نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میری محویت دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ مجھے اس انداز سے بالکل نہ دیکھو منصور، تم مجھ سے کہیں آگے کی چیز ہو۔ میں نے دوستی کے طور پر تمہیں یہ باتیں بتا دی، اور یہ دوستی تم یقین کرو کسی لالچ کے تحت نہیں۔ مجھے بہت اعلیٰ معاوضے پر تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے، اور یہ معاوضہ میں سمجھتا ہوں اتنا ہے کہ میں دوسرے ذرائع سے اس قدر دولت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن معاوضے کے بعد میں اگر تمہارے لیے کام کرتا تو بالکل سرسری طور پر ایک کارکن کی حیثیت سے کر سکتا تھا۔ انتظار کرتا کہ تم مجھے کیا حکم دے رہے ہو، یا ان حالات کو دیکھتا جن میں تمہیں میری ضرورت پیش آ سکتی تھی، یہی میری ذمہ داری ہوتی۔ لیکن اب منصور، میں اپنے طور پر بھی تم سے ہمدردی اور محبت ہی رکھتا ہوں۔ میں خود کو تمہاری دوستی کے قابل بنانا چاہتا ہوں، چنانچہ اب میری ذمہ داریاں ایک دوست کی ذمہ داریاں بھی ہو گئی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر تغلق خان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اور تغلق خان نے اپنے مضبوط ہاتھ پر میرا ہاتھ رکھ دیا۔ پھر مسکرا کر بولا، اس ہاتھ کی مضبوطی بتاتی ہے کہ یہ مستقبل میں بہت کچھ کر لیں گے۔ یہ تغلق خان کی پیش گوئی تھی۔ میں مسکرانے لگا۔ بہروز نے کتاب زور سے بند کر کے میز پر رکھ دی۔ تغلق خان ہنسنے لگا، جاؤ جاؤ، تمہارا وہ ننا منا ساتھی تمہارا انتظار کرتا ہے، اس نے کہا، اور خود گلاب اور اس کے ساتھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں بہروز کے پاس پہنچ گیا۔ بہروز نیم وا آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر خود مسکرا دیا۔ نہ جانے کیا خیالات تھے اس کے ذہن میں، لیکن اس نے میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اس مسکراہٹ کا راز نہیں بتایا۔ تب میں نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے بہروز، تم سب لوگ اپنے اپنے راز اپنے سینوں میں چھپائے رکھو، میں بھی کوشش کروں گا کہ تمہاری طرح منافق بن سکوں۔ نہیں چیف، بہروز منافق نہیں ہے۔ اس مسکراہٹ کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس یوں ہی یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے مضمون پر کچھ ہنسی سی آتی تھی، بہروز نے جواب دیا اور میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ دوسری رات تقریباً 9 بجے کیپٹن الفرڈ مسکراتا ہوا ہمارے پاس آیا اور رسمی سی گفتگو کے بعد بولا، ٹھیک 11 بجے آپ لوگوں کو ایک لانچ پر چلنا ہے۔ کیا مطلب؟ تغلق خان چونک کر بولا۔ ڈاگ زیانو کو میں ابھی تھوڑی دیر قبل روانہ کر کے آیا ہوں۔ ڈاگ زیانو آپ کے وطن جا رہا ہے اور 1.5 گھنٹے میں وہ بین الاقوامی سمندر میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ہم ایک تیز رفتار سفر شروع کریں گے اور تقریباً 12:30 بجے ہم ڈاگ زیانو پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے ہمیں اوپر اٹھا لیا جائے گا اور پھر آپ لوگ بآسانی اپنے وطن پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد کی ذمہ داریاں آپ کی اپنی ہوں گی، کیپٹن الفرڈ نے کہا، اور ہم لوگ اچھل پڑے۔ ویری گڈ کیپٹن، آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکیں گے۔ میں نے کہہ دیا، نہیں بھائی، میں کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ غوثی خان کے احکامات کی تعمیل ہماری اپنی زندگی کی ضمانت ہوتی ہے، ورنہ کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ کسی دن جہاز کے پینے میں سوراخ ہو جائے اور اس سوراخ سے اندر آنے والا پانی ہمیں لے کر سمندر کی آغوش میں پہنچ جائے۔ یہ بات کیپٹن الفرڈ نے کچھ ایسے انداز میں کہی کہ ہم سب کو ہنسی آ گئی۔ تغلق خان بھی ہنسنے لگا۔ آپ بہت حقیقت پسند معلوم ہوتے ہیں کیپٹن الفرڈ، تغلق خان نے کہہ دیا۔ ہاں، جو حقیقت پسند نہیں ہوتے وہ غوثی خان کا شکار بن جاتے ہیں۔ ہمیں تو غوثی خان سے دوستی رکھنا ہوتی ہے۔ ویسے آپ لوگ تیاریاں کر لیں، ڈاگ زیانوں پر بھی آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے گی۔ اس کا کیپٹن میرا دوست ہے، میں نے اسے ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہم سب تیار ہیں، آپ جس وقت بھی کہیں گے ہم روانگی کے لیے تیار ہو جائیں گے، میں نے جواب دیا اور کیپٹن الفرڈ چلا گیا۔ وقت مقررہ پر ہمیں اس کی سیڑھی کے ذریعے لانچ پر اتار لیا گیا۔ ماحول پر ہلکی ہلکی کوہر چھائی ہوئی تھی، آسمان پر روشنی کی کوئی رمق دکھائی نہ دیتی تھی۔ چاروں طرف کا ماحول بے حد تاریک تھا اور اس تاریک ماحول میں چھوٹی لانچ ہمیں لے کر ایک نامعلوم سمت میں چل پڑی۔ شاید اسے چلانے والے پوری طرح اس بات سے واقف تھے کہ انہیں کون کون سے راستوں سے گزر کر کہاں کہاں جانا ہوگا۔ سمندر کے سینے پر موجود جہازوں میں روشنیاں ہو رہی تھی، جن کے چمکدار سائے اس تاریک ماحول کو چمکانے کی ناکام کوشش کرتے تھے۔ باہر طور لانچ اپنی کوئی روشنی جلائے بغیر ان لہریوں سے بچتی ہوئی آگے کی طرف بڑھتی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم گہرے سمندر میں داخل ہو چکے تھے، جہاں کوئی بھی روشنی نہیں تھی۔ ماحول بے حد خوفناک اور پراسرار تھا اور اس پراسرار ماحول میں ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ لانچ پر کوئی روشنی نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود لانچ ڈرائیور انتہائی مہارت سے اپنے سفر کو پورا کر رہا تھا۔ ڈان الفرڈ نے ہمیں اطمینان دلا دیا کہ وہ جن لوگوں کو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ نہایت مشاق اور ماہر لوگ ہیں اور نہایت اطمینان سے ہمیں ہماری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیں گے، اور یہی ہوا۔ 1.5 گھنٹے کے تیز رفتار سفر کے بعد لانچ کے انجن کی رفتار کچھ سست ہونے لگی۔ اب وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور پھر لانچ کے اگلے سرے پر 2 سبز بتیاں روشن ہو گئیں اور اسپارک کرنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تاریک سمندر میں ویسی ہی 2 بتیاں کسی قدر بلندی پر نظر آئیں۔ یہ تیز بتیاں بھی اسپارک کر رہی تھی، گویا ہم جہاز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد جہاز کا خاکہ نمایاں ہونے لگا۔ کسی مخصوص ذریعے سے جہاز کے پورے ڈھانچے کو روشن کیا گیا تاکہ لانچ اس کا تعین کر سکے اور اس کی سمت کی طرف آ جائے۔ پھر وہ جگہ بھی روشن ہو گئی جہاں لانچ کو لگنا تھا اور جہاں جہاز پر اوپر پہنچنے کے لیے سیڑھیاں موجود تھیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد لانچ جہاز کے پیندے سے جا لگی۔ نہایت ذہانت سے سارے کام کر لیے گئے۔ موٹی رسیوں کی سیڑھی لٹکی ہوئی تھی، اوپر سے ٹارچ کی روشنیاں ہمارے ساتھ ساتھ تھی اور ہماری مدد کرتی تھی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ہم 6 افراد جہاز کے عرشے پر پہنچ چکے تھے، جہاں ایک کبھی ہیکل شخص نے ہمارا استقبال کیا۔ اس نے ہم سب سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد سیڑھی ہٹا لی گئی۔ لانچ نے واپسی کا سفر شروع کر دیا اور اس کے بعد جہاز کا عارضی لنگر بھی اٹھا لیا گیا۔ یوں ہم اپنے ملک کی جانب کا سفر شروع کر چکے تھے اور سارے سفر میں سنسنی ہمارے دلوں میں قائم تھی۔ ہمیں آرام دہ کیبن فراہم کر دیا گیا تھا، جن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ہمیں کافی کے لیے پوچھا گیا لیکن اس وقت کسی چیز کی بھی حاجت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کھانا وغیرہ ہم ایلفرڈ کے جہاز پر کھا چکے تھے۔ ہم نے شکریہ ادا کیا اور کیبن میں جا کر سو گئے۔ بہرحال اس وقت بھی میرے کیبن میں بہروز موجود تھا، لیکن اپنے بستر پر دوسری جانب رخ کیے بیٹھا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا، اسے گہری نیند آ گئی تھی لیکن میرے ذہن میں چکیاں چل رہی تھی۔ میں مختلف فیصلے کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اپنے وطن پہنچ کر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بڑا دھواں تھا میرے ذہن میں، بہت خوفناک خیالات آ رہے تھے۔ چمن نے میری زندگی کے یہ محسوس ترین لمحات چھین لیے تھے، لیکن اس کے جواب میں میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ تغلق خان کی یہ ہدایت مجھے پسند آئی تھی کہ دشمن کو اپنی طاقت سے خوفزدہ کرتے رہو، وہ اپنی قوتوں سے تو ڈرتا ہی ہے لیکن دشمن کی قوت سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ اس کے لیے موت سے بہتر ہوتا ہے۔ چمن جیسے شخص کے لیے دشمنی کا تصور آج بھی میرے لیے دکھ کا باعث تھا۔ اس کمبخت نے بہت اچھے انداز میں میرا ساتھ دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ درپردہ کون سی بات پر وہ کام کر رہا ہے۔ باہر طور ابھی تو مجھے چمن کے مقابلے میں بھی کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی تھی، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے مجھے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک بار پھر میرا ذہن تغلق خان کی باتوں کی جانب چلا گیا۔ کون ہے وہ جس نے تغلق خان کو میری تلاش پر مامور کیا؟ ویسے کبھی کبھی ذہن بھٹک کر سیٹ جبار کی طرف بھی چلا جاتا۔ کس پر بھروسہ کرتا، کسے اپنا دوست سمجھتا؟ سب ہی لوگوں نے اپنا مقام کھو دیا تھا۔ اب یہ تو دنیا میرے لیے دشمنوں کی دنیا تھی، خود میرے دوستوں کا وجود کہاں تھا؟ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، بس چند چہرے تھے، چند چہرے جو اعتماد کو زندگی بخشتے تھے، ورنہ اعتماد بھی کب کا مر چکا تھا۔ وطن کا خیال رہ کر ذہن میں ابھرتا تھا، وہ گلیاں اور بازار یاد آ رہے تھے جو اب مجھ سے اجنبی ہو چکے تھے، وہ گندا سا محلہ جہاں میں نے آنکھ کھولی، جہاں میرے ساتھی رہتے تھے، اوباش فطرت کے بھی اور نیک فطرت لوگ بھی۔ فیضان آج بھی مجھے یاد تھا، لیکن وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے مجھے بالکل نہیں معلوم۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے سیدھے سادھے راستوں پر سچائی سے گامزن رہتے ہیں اور اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ ہر انسان کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، اس ابتدا اور انتہا میں اگر سکون اور آسائشیں میسر ہوں تو پھر کون برائی کی طرف راغب ہوتا ہے؟ وہ لوگ بہت زیادہ بدبخت ہوتے ہیں جو اپنے اچھے راستوں کو ٹھکرا کر ٹیڑے میڑے راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں اور پورے معاشرے کے لیے برائی بن جاتے ہیں۔ سمندر پر اتنا وقت گزرا تھا کہ اب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہ احساس انوکھا لگتا تھا کہ اب پھر میں اپنے وطن میں جا رہا ہوں۔ جہاں تک اعتماد کا تعلق تھا، چمن جیسے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑے گا، اپنی ذات کے لیے جینا سب سے بہتر ہوگا، باقی تمام لوگ صرف ضمنی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ٹھوس لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا، میں فیصلہ کرتا رہا۔ دوسرا دن گزرا اور پھر اس وقت رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب جہاز کے کپتان نے ہم سے ملاقات کی اور مسکراتا ہوا بولا، ہم بندرگاہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، تمہارے وطن کی سمندری حدود میں موجود ہیں اور بندرگاہ چند میل سے زیادہ دور نہیں رہ گئی۔ کیا تم بندرگاہ پر اترنا پسند کرو گے یا کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ نہیں کیپٹن، ہم قانونی حیثیت سے نہیں آئے، اگر آپ ہمارے لیے ایک ایسی لائف بوٹ مہیا کر دیں جو 6 آدمیوں کا وزن اٹھا سکے تو آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تغلق خان نے جواب دیا، بہتر ہے، لائف بوٹ بآسانی مہیا کی جا سکتی، لیکن تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ میں جہاز کے نشان والی لائف بوٹ تو نہیں دے سکتا، اس پر سے وہ نشان صاف کروانا بے حد ضروری ہے۔ بہت بہتر کیپٹن، ہم سب اس تکلیف کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، میں نے کہا اور کیپٹن گردن ہلا کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر اطلاع دی کہ لائف بوٹ تیار ہے اور ہم 6 افراد لائف بوٹ کے ذریعے سمندر میں اتر گئے۔ تغلق خان اور میں پتواروں کے ذریعے لائف بوٹ کو ایک خاص سمت پر رکھے ہوئے تھے، اس پر چھوٹا سا بادبان بھی باندھ لیا گیا تھا کہ ہواؤں کی مدد بھی شامل رہے۔ ہماری منزل نامعلوم تھی، لیکن ہم اسی سمت بڑھ رہے تھے جہاں ہمیں کبھی کبھی روشنیاں جھلکتی نظر آ جاتی تھی۔ یہ میرے شہر کی روشنیاں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ تغلق خان خاص طور سے ایک سمت کا رخ اختیار کر رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھ لیا، تغلق خان کیا تم کسی خاص سمت کا تعین کر سکے ہو؟ ہاں مسٹر منصور، میں ایک جانے بوجھے راستے پر چلا جا رہا ہوں۔ تعجب ہے تغلق خان، تم بیرونی انسان ہونے کے باوجود میرے وطن کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہو؟
میں نے کہا اور تغلق خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جانتا نہیں تھا منصور، بتایا گیا ہے مجھے۔ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت میں نے بہت ساری باتوں پر ریسرچ کی۔ میں بے شمار ویران ساحلوں کی تصاویر جمع کرتا رہا ہوں اور اندازہ لگاتا رہا ہوں کہ کون سا ساحل کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسے استعمال کرتے ہوئے کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تغلق خان نے جواب دیا اور ایک بار پھر میں حیران رہ گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، لیکن اس کی کوئی خاص وجہ تو تھی تغلق خان؟ ہاں، اس کی کوئی خاص وجہ تھی، تغلق خان نے جواب دیا اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں جانتا تھا کہ تغلق خان اس کے بعد کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ باہر طور میں بار بار اس کے بارے میں پوچھ کر خود کو ہلکا ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم اس چھوٹی سی کشتی کو کھیتے رہے۔ جب میں تھک گیا تو گلاب نے پتوار سنبھال لیے۔ اس کے ایک اور ساتھی نے بھی تغلق خان کے ہاتھ سے پتوار لے لیا۔ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ چھوٹی سی لائف بوٹ سمندر کے سینے پر اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ پھر دور سے ہم نے چند روشنیاں دیکھی اور تغلق خان گہری سانس لے کر بولا، ہم منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ لیکن میں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہ کیا اور خاموشی سے جگنوؤں کی طرح چمکتی ان روشنیوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ساحل پر پہنچ چکے تھے۔ لائف بوٹ سے نیچے اتر کر تغلق خان نے لائف بوٹ کو خشکی پر کھینچ لیا اور پھر ہم ان روشنیوں کی طرف چل پڑے۔ رات کے پرہول سناٹے میں یہ سفر انتہائی پرسرار محسوس ہو رہا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور کافی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن فضا میں ایک اور شور پھیلا ہوا تھا۔ یہ کسی مشین کے چلنے کی آواز تھی۔ روشنیاں قریب آتی جا رہی تھی۔ دور سے جگنو کی مانند چمکنے والی روشنیاں اب تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہم خاصی تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خیال تھا کہ شاید تغلق خان اسی راستے سے شہر جانے کے لیے سمت کا تعین کرے گا، لیکن جب وہ اس بڑے گیٹ کے سامنے ذیلی سڑک پر مڑ گیا جس کے دوسری جانب کچھ لوگ موجود تھے، تو میں نے حیرت سے تغلق خان کی جانب دیکھا، لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس شخص کے اشاروں پر نہیں ناچ سکتا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہ تھا کہ سمندر کے مصائب سے مجھے بچا کر لانے والا بھی وہی شخص تھا، ورنہ حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کر لیتے۔ لہذا سردست اس سے انحراف مناسب نہ تھا۔ اگر وہ خود ایک مدبر اور ذہین شخص سمجھ کر کچھ باتوں کو چھپائے رکھنا چاہتا ہے اور میری مدد کر کے مجھے چونکانے کا خواہش مند بھی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے فی الحال خاموشی اختیار کر لیتا ہوں۔ آہنی گیٹ کافی وسیع تھا۔ اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے جسموں پر نیلی وردیاں تھیں اور ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھی۔ ہم قریب پہنچے اور انہوں نے تغلق خان کو دیکھ لیا تو یوں مستعد کھڑے ہو گئے جیسے وہ ان کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہو۔ انہوں نے جلدی سے ذیلی کھڑکی کھول دی اور جھک کر تغلق خان کو سلام کیا۔ جب ہم چاروں اندر پہنچ گئے تو چوکیداروں میں سے ایک نے ادب سے کہا، کھڑکی بند کر دی جائے جناب، کوئی اور تو نہیں ہے آنے والا؟ نہیں، تغلق خان نے جواب دیا اور ہمیں ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ مشینوں کی آواز اس روش کے بائیں سمت سے آ رہی تھی جس پر ہم چل رہے تھے۔ سامنے ہی ایک عمارت تھی جس کی دیواریں ایسی تھی جیسے کسی کارخانے کی دیواریں ہوتی ہیں۔ اندر نہ جانے کیسی مشینیں چل رہی تھی۔ سامنے کی عمارت البتہ پرسکون نظر آتی تھی۔ ہم سیڑھیاں طے کر کے ہال میں داخل ہو گئے۔ اسی لمحے اندرونی دروازے سے کچھ لوگ باہر نکل آئے۔ تغلق خان کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑے اور پھر سامنے آ کر مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اوہ جناب، آپ تشریف لے آئے اور ہمیں اطلاع تک نہ ملی، ان میں سے ایک نے بولا۔ ہاں، بغیر اطلاع کے آنا پڑا۔ تم لوگ فوراً کھانے کا بندوبست کر لو، تغلق خان نے کہہ دیا۔ بس پانچ افراد ہیں یا کچھ باہر بھی لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ نہیں، صرف یہی پانچ لوگ ہیں، تغلق خان نے بھی جواب دیا۔ وہ دونوں تیزی سے اسی دروازے کی طرف مڑ گئے جس سے اندر آئے تھے۔ تغلق خان ہال میں بنی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، تشریف لائیے مسٹر منصور، اوپر ہمارے لیے آرام گاہیں موجود ہیں۔ میں گلاب اور دوسرے لوگوں کو اشارہ کر کے تغلق خان کے پیچھے ہی چل پڑا۔ چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد دروازوں کی ایک قطار نظر آئی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جو دروازے دونوں سمت بنے ہوئے تھے، تغلق خان اس عمارت میں یوں چل رہا تھا جیسے یہ عمارت اس کی اپنی ملکیت ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر ہم سے کہا، یہ کمرہ اب آپ استعمال کر سکتے ہیں مسٹر منصور اور مسٹر بہروز۔ آپ مسٹر منصور کے سامنے والا کمرہ لے سکتے ہیں۔ گلاب اور دوسرے لوگوں کو
انہی میں سے ایک ایک کمرہ کھول کر دیا جاتا ہے، اور مسٹر منصور میرا کمرہ وہ سامنے والا ہے، کچھ دیر بعد ہم سب ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد ہم سب ایک کشادہ ہال میں جمع تھے۔ ہمارے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے۔ اگر یہ کھانے جلدی میں تیار کیے گئے تھے تو واقعی کوئی جادوئی عمل کیا گیا تھا۔ ابھی تک تغلق خان چراغ کا جن معلوم ہوا تھا کہ ہر مشکل کا حل اس کے پاس موجود تھا۔ شکل و صورت سے بھی وہ جن ہی لگتا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں مصروف تھا۔ خوب کھانے کے بعد اس نے پانی کے دو تین گلاس چڑھائے اور میری طرف متوجہ ہو کر بولا، اب کیا پروگرام ہے مسٹر منصور؟ میرا خیال ہے صبح تک آرام کیا جائے اور صبح کو روانگی کا پروگرام بنا لیا جائے۔ اس سے پہلے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیں، وہ مسکرا کر بولا، یہ عمارت کیسی ہے؟ ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے، تین مشینیں چلتی ہیں اس کی، اور یہاں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے ایک چھوٹی سی کالونی بنا دی گئی ہے جو کہ کارخانے کے عقب میں ہے۔ ہرچند کہ یہ جگہ شہر سے کافی دور ہے پر سمندر کے کنارے واقع ہے، لیکن یہ ساحل زیادہ غیر آباد نہیں، تھوڑے ہی فاصلے سے شہر تک مسلسل آبادی چلی جاتی ہے۔ کون سا علاقہ ہے یہ؟ میں نے سوال کیا اور تغلق خان نے اس کا نام لے دیا۔ میں اس علاقے سے کم از کم نام کی حد تک تو واقف تھا، کبھی اس طرف آنے کا اتفاق تو نہ ہوا تھا، لیکن یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم اپنے شہر میں ہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے تغلق خان سے اور کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ وہ تفصیل میں جانا پسند نہیں کرتا تھا اور میں متجسس رہ کر ہی خود کو ہلکا محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ میں بہروز کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تم مطمئن ہو منصور، یہ تمہارا ہی وطن ہے؟ اس نے کہا، ہاں بہروز، ہم اپنے وطن آ گئے ہیں، اور میں اتنا بے بس نہیں ہوں، یہاں میرے ہاتھ پاؤں کافی مضبوط ہیں۔ میں نے کہا، اور اب میرا خیال ہے کہ آرام کی نیند سو جاؤ، صبح کو دیگر معاملات پر توجہ دی جائے گی۔ بہروز گردن ہلانے لگا، پھر میرے کمرے کو دیکھتا ہوا بولا، میں یہیں سوؤں گا، میرا مطلب ہے اس کونے میں نیچے۔ یار، میں تکلفاً یہ کہوں گا کہ تم میری مسہری پر سو جاؤ اور تم اسے تسلیم نہیں کرو گے۔ اچھا، یوں کرتے ہیں کہ دونوں ہی نیچے سو جاتے ہیں، میں نے کہہ دیا۔ بہروز ہنسنے لگا، نہیں منصور، پلیز تم آرام سے مسہری پر سو جاؤ، تم میری وجہ سے نیچے سوئے تو پھر میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، اس نے کہا، اور جگہ منتخب کر کے دیوار کی جانب کروٹ بدل لی۔ میں دیر تک سونے کی کوشش میں مصروف رہا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ احساس بے چین کیے جا رہا تھا کہ میں ایک بار پھر اپنے وطن آ چکا ہوں، جہاں ایاز، نوشاد اور گل ہے، اور چمن کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ میں سارے مصائب سے نکل کر ایک بار پھر اپنی دنیا میں لوٹ آیا ہوں۔ چمن کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں تاریکیاں سی پھیلنے لگی۔ میں اس ذلیل شخص کے بارے میں سوچنے لگا۔ میری نگاہوں میں وہ فرشتہ تھا، لیکن اس نے ایسا رخ بدلا کہ اس کی تمام پاکیزگی اور تقدس ملیمیٹ ہو کر رہ گیا۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بہروز پر جم گئیں۔ وہ دیوار کی جانب منہ کیے بہت معصومیت سے سو رہا تھا، اپنے وجود سے بے خبر۔ اس کے سراپا حسین ترین نقوش میری نگاہوں کے سامنے تھے، لیکن میں نے بہروز کی جانب سے کروٹ بدل لی اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ دوسری صبح بے حد خوشگوار تھی۔ پھر سب ایک ہی جگہ جمع ہوئے، تغلق خان بھی موجود تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے کہا، ہاں تو منصور صاحب، اب فرمائیے کیا پروگرام ہے؟ میں چند لمحے اس کی صورت کو دیکھتا رہا، پھر بے پرواہی کے انداز میں کہا، کوئی خاص پروگرام نہیں، میں اپنے شہر میں آ چکا ہوں، یہ تمہاری عنایت ہے کہ تم نے یہاں تک پہنچانے میں میری بھرپور مدد کی، اب بس میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس رہائش گاہ پر نہیں جا سکتا جہاں پہلے رہتا تھا، کیونکہ وہ مکان چمن کا دیا ہوا تھا، لیکن میرے لیے یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں، میرے پاس اور بھی بہت سارے انتظامات ہیں۔ مسٹر منصور، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو یہاں لانے کے بعد بھی ایک پورا پروگرام مجھے دیا گیا ہے، تو کیا آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں گے؟ تغلق خان نے پوچھا۔ نہیں تغلق خان، تم نے مجھے یہاں تک لانے کے سلسلے میں جو محنت کی ہے، اگر تم اسے ایک دوستانہ عمل قرار دو تو میں تمہارا شکریہ ادا کر چکا ہوں، اور اس کے عوض میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کی دوستی نبھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر تم کوئی معاوضہ طلب کرو تو میں تمہیں منہ مانگی رقم بھی ادا کر سکتا ہوں، تاہم تم کہہ چکے ہو کہ کسی نے تمہیں میری مدد کرنے پر مامور کیا تھا، اور اس کے بارے میں تم نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تغلق خان، میری فطرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کو اپنا سرپرست یا اپنا باس تسلیم کر لوں، چنانچہ میں تمہارے اس پروگرام پر عمل نہیں کر سکتا جو کسی نے تمہیں میرے بارے میں دے دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس بات کا برا نہیں مناؤ گے۔ اگر وہ شخصیت مجھ پر مہربان ہے اور میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو آ کر مجھ سے خود ملاقات کر لے،
اور اپنے مقاصد میرے سامنے بیان کر دے، اور اگر یہ مقاصد میرے راستے کے پتھر نہ ہوئے تو میں تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک دوست اور ایک برابر کے انسان کی حیثیت سے، کسی محکوم یا غلام کی حیثیت سے بالکل نہیں۔ تغلق خان پرخیال انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، رات کو میں نے ٹیلی فون پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کب واپس آئے گا، اور اگر تم برا نہ محسوس کرو تو میری ایک بات ضرور قبول کر لو۔ بتاؤ، میں نے تغلق خان کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ عمارت رہنے کے قابل نہیں ہے، ہم نے وقتی طور پر گزارا کر لیا، یہ ایک کارخانہ ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی تفصیل تمہیں بعد میں پتہ چل جائے گی، لیکن فی الوقت ہم اسے رہائش گاہ نہیں بنا سکتے، چنانچہ ایک اور رہائش گاہ پر تمہیں کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا ہوگا۔ البتہ یہ سب تمہاری مرضی پر منحصر ہے، بس 24 گھنٹے مزید میرے ساتھ وقت گزار لو۔ تم میرے احسان کا معاوضہ دینا ہی چاہتے ہو تو معاوضہ صرف یہی ہے کہ مجھے اپنی مصروفیت کے 24 گھنٹے دے دو۔ اس دوران گلاب اور دوسرے ساتھی واپس جا سکتے ہیں، مسٹر بہروز بھی اگر سیر و تفریح کرنا چاہیں تو سہولت مہیا کر دی جائے گی، لیکن تم ابھی باہر نہیں نکل سکو گے۔ منصور، تم ہمارے لیے بے حد قیمتی انسان ہو، اور ہم تمہارے بارے میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ خطرے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ دیکھو منصور، برا مت ماننا، ایک خطرناک شخصیت تمہاری دشمن ہے، نہ جانے کیا واقعات پیش آ جائے، میں ایک باڈی گارڈ کی حیثیت سے تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، لیکن وہی تمام باتیں مانے آتی ہیں کہ تم میرے لیے یہ 24 گھنٹے کا اثار نہیں کر سکتے کیا؟ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ تو پھر ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کرو، تغلق خان نے کہا، اور میں نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایک بار پھر میرا ذہن الجھ کر رہ گیا، لیکن میں نے سر کو 2-3 جھٹکے دے کر صاف انکار کر دیا کہ اب کوئی غلط سوچ ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ تقریباً 10:30 بجے ایک خوبصورت پک اپ میں بیٹھ کر ہم شہر کی طرف چل پڑے۔ بہروز اور میں تغلق خان کے برابر بیٹھے ہوئے تھے جو ڈرائیو کر رہا تھا، گلاب اور اس کے دونوں ساتھی پچھلے حصے میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم شہر میں داخل ہو چکے تھے، اور پھر جانی پہچانی سڑکوں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ایسے رہائشی علاقے میں پہنچ گئے جہاں عظیم الشان کوٹیاں بنی تھی۔ یہ امیر ترین لوگوں کا علاقہ تھا، سیٹھ جبار بھی اسی علاقے کی ایک کوٹھی میں رہتا تھا، لیکن جس جگہ ہم پہنچے تھے وہ سیٹھ جبار کی کوٹھی سے بہت زیادہ دور تھی۔ اس کے دروازے پر خوشنما درخت اگے ہوئے تھے، اور 2 باورتی پہرے دار بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی وردیاں بھی ایسی ہی تھیں جیسے کہ میں نے فیکٹری کے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے داروں کے جسم پر دیکھی تھی۔ پک اپ کو دیکھ کر انہوں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، اور تغلق خان رکے بغیر پک اپ کو اندر لیتا چلا گیا۔ اس نے عظیم الشان کوٹھی کے پورچ میں پک اپ جا کر روک دی، اور ہم سب نیچے اتر آئے۔ تغلق خان ہمیں لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک کشادہ ہال تھا جو انتہائی قیمتی قالین سے ڈھکا ہوا تھا، اور حسین ترین فرنیچر اس پر سجا ہوا تھا۔ یہ جگہ دیکھنے کے قابل تھی۔ گلاب اور اس کے دونوں ساتھی تو اس قالین پر چلتے ہوئے بھی کترا رہے تھے، لیکن تغلق خان نے انہیں بھی بیٹھنے کی پیشکش کی، اور خود مجھ سے چند لمحوں کی اجازت لے کر اندر چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے نوٹوں کی کچھ گڈیاں میری جانب بڑھا دی، اور کہنے لگا، مسٹر منصور، گلاب اور اس کے ساتھیوں کو اس میں سے جو کچھ بھی پسند ہے دے دیجئے، تاکہ یہ لوگ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، اس کے بعد ہم اور آپ بھی یہاں سے چل دیں گے۔ اوہ، تغلق خان، ان نوٹوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور ان نوٹوں پر میرا کوئی حق بھی نہیں۔ تو پھر یہ رقم ان تینوں میں بانٹ دیجئے۔ اس نے ایک گڈی ان لوگوں کی طرف بڑھا دی۔ گلاب تشکرانہ نگاہوں سے تغلق خان کو دیکھنے لگا۔ ہم زندگی بھر آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، گلاب نے کہا، اور گڈی کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، اور اس کے بعد میں، تغلق خان اور بہروز ان لوگوں کو کوٹھی کے دروازے تک چھوڑنے گئے۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ہم سے بغل گیر ہوئے تو گلاب نے آہستہ سے مجھ سے کہا، منصور بھائی، کیا اس کے بعد پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی کیا؟ کیوں نہیں گلاب، میں اپنے حالات بہتر بنا لوں، اس کے بعد تمہیں تلاش کر لوں گا۔ گلاب آبدیدہ سا ہو گیا۔ باہر طور وہ تینوں پیدل آگے بڑھ گئے، اور ہم انہیں دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر تغلق خان میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر اندر کی طرف چل پڑا۔ منصور صاحب، یہ آپ کی اپنی عنایت ہوگی کہ مجھے اپنے دوستوں میں جگہ دے دیں، لیکن اب میری حیثیت آپ کے ملازم کی سی ہے۔ تغلق خان کی اس بات پر میں حیران رہ گیا۔ مذاق کر رہے ہو تغلق خان؟ نہیں منصور صاحب، سچ عرض کرتا ہوں، میں آپ کا ملازم ہوں۔ جیسا کہ میں
آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ترکی کی جیل میں تھا اور مجھے وہاں سے نکلنے میں ابھی کئی سال باقی تھے۔ حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ لوگ میرے اتنے دشمن تھے کہ جیل توڑ کر بھاگنا میرے لیے ناممکن تھا۔ بڑی کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی مجھ پر، اور میں اتنے طویل عرصے جیل میں کبھی نہیں رہا تھا، لیکن ایک شخص نے حیرت انگیز طور پر میری مدد کی اور مجھے وہاں سے رہا کروا دیا۔ یہ رہائی دراصل ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی۔ وہ شخصیت مجھے اپنے وطن بھیجنے کے بعد وہاں سے کہیں اور چل پڑا۔ مجھے یہاں آ کر اس کا انتظار کرنا تھا اور میں انتظار کرتا رہا۔ باہر صورت وہ شخصیت جب واپس آ گئی تو اس نے مجھے اپنے افکار اور خیالات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے ایک شخص کا نام لیا اور بتایا کہ وہ اس کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں اس سے متفق ہو گیا اور پھر اس شخص کے بارے میں مجھے تفصیلات بتا دی گئیں، اور منصور اس وقت میں شدید حیران رہ گیا جب مجھے پتا چلا کہ وہ شخص تم ہو جس کی وہ شخصیت اعانت کرنا چاہتی ہے۔ باہر طور اس کے بعد ہم تم سے ملنے کی جدوجہد کرتے رہے، اور خاصے عرصے بعد معلوم ہوا کہ تمہیں مشرق وسطی بھیج دیا گیا ہے۔ چنانچہ مجھے تمہاری تلاش میں روانہ کیا گیا، اور شکر ہے کہ میں تمہیں پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی سلسلے میں میرے بھائی غوثی خان نے میری بھرپور اعانت کی، اور اب میں یہاں آ چکا ہوں۔ اوہ، وہ شخصیت کہاں ہے؟ میں نے ابھی اس سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ تو رابطہ قائم کرو تغلق خان، اور اس سے کہو کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دو تو میں سارے کام کر کے واپس آتا ہوں۔ میں انتظار کروں گا۔ یہاں بہت سے ملازم ہیں اور سب کے سب آپ کو پرنس دلاور کے نام سے جانتے ہیں۔ پرنس دلاور؟ میں نے تعجب سے پوچھا، مگر یہ نام آپ کی غیر موجودگی میں اس نام کو کافی پبلسٹی دی گئی، اور اس نام سے باقاعدہ کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ مزید تفصیل آپ کو بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ تم لوگوں نے ایک پرسرار کہانی ترتیب دے رکھی ہے تغلق خان۔ بہرحال کہانی کچھ بھی ہو، میں ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، کوئی بات آپ کے خلاف نہیں جا رہی، اور اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو آپ کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم بالکل نہ کریں۔ میں بہت جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں اور براہ راست آپ کو اس شخصیت کے سامنے پیش کروں گا جو آپ کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ تم نے 24 گھنٹے کا وقت لیا ہے تغلق خان، میں پورے سکون سے انتظار کروں گا، میں نے کہا، اور تغلق خان مجھ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ میرے ذہن میں طوفان مچل رہے تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رہ رہ کر دماغ بس ایک ہی سمت میں جاتا تھا، لیکن پروفیسر شیرازی کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کے بارے میں غلط نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ میرے لیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا، میرا رواں رواں اس کا احسان مند تھا۔ آنے والے وقت کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہ تھا، نہ جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پرنس دلاور کا معاملہ بالکل نیا تھا، تغلق خان ایک سے ایک نئی چھوڑ رہا تھا۔ باہر طور وہ بھی ایک طرح سے میرا محسن ہی تھا، سمندر سے غوثی خان کے چکر سے نکالنا اسی کا کام تو تھا، ورنہ غوثی خان جیسے شخص رحم کے جذبے سے آشنا نہیں ہوتے۔ وہ ایک بار پھر مجھے بادیان پہنچا دیتا، اور پھر ہمیں نہ جانے کن مسائل میں گھر جانا پڑتا۔ بہروز عمارت کی سیر کے لیے چلا گیا، میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا رہا۔ دفتن بہروز تیزی سے دوڑتا ہوا میرے قریب آیا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ منصور، یہ کیا اسرار ہے؟ یہاں کے حالات تو بڑے عجیب ہیں، کیوں، کیا بات ہوئی؟ میں نے سوال کیا۔ اندرونی کمرے میں تمہاری ایک بہت بڑی تصویر لگی ہے، تصویر اتنی خوبصورت ہے کہ بیان سے باہر ہے، آئل پینٹنگ ہے۔ لیکن منصور، یہ کہاں سے آئی؟ میں نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا بہروز، یہ عمارت میرے لیے بالکل اجنبی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کچھ لوگ مجھے حیران کرنا چاہتے ہوں، لیکن میں بہت زیادہ فکر مند نہیں۔ فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمارا نقصان ہی کیا ہے، ہم کون سے کسی کے پابند ہیں۔ تغلق خان نے بلا شبہ ہماری جان بچائی اور ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ساری زندگی اس کی احسان مندی میں گزار دیں گے۔ دیکھتے ہیں، اگر کوئی کام کی بات ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ تمہارا شہر ہے، جس طرف چاہو زندگی بسر کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ بہروز کے ان الفاظ پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک بات بتاؤ بہروز، اگر حالات ہمارے موافق نہ چلے اور تمہارے لیے بھی پریشانی کا وقت پیش آیا تو کیا کرو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ منصور، اس بات کا جواب بھی تم ہی دے سکتے ہو، وہ عجیب لہجے میں بولا۔ نہیں بھائی، میں نے تم سے سوال کیا ہے، جواب بھی تمہیں ہی دینا ہوگا۔ میرا اس دنیا میں تو کوئی ہے نہیں، میں بالکل تنہا ہوں۔ اگر تنہائی ہو اور کوئی ساتھی نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا موقع دے دو تو میں تمہارا بے حد شکر گزار رہوں گا۔ یقین کرو میری دوسری حیثیت بھی تمہاری ذات پر کبھی بوجھ نہیں بنے گی، لیکن اتنا سمجھ لو کہ میں تمہارے وجود کا حصہ ہوں، جہاں چاہو مجھے پہنچا دینا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہاں مجھے کیوں بھیجا گیا، جو کام میرے سپرد کرو گے یا جس جگہ بھی لگا دو گے وہاں سے گردن نہیں ہٹاؤں گا۔ باقی رہی میری دوسری شخصیت تو منصور، میں جو ہوں مجھے وہی رہنے دو۔ میرے خیال میں لڑکی بن کر میری زندگی زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، لڑکا بن کر کم از کم میں محفوظ تو رہوں گا، اور میں تم سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ تم سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، بہروز مجھے شروع ہی سے تمہاری شخصیت پسند آئی۔ یقین کرو کہ تم اگر مرد ہوتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی، ہرچند کہ تم اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو، لیکن اس کے باوجود یہ احساس بھی میرے دل میں رہے گا کہ تم بہروز نہیں بلکہ سادیہ ہو۔ جہاں تک میری اور تمہاری رفاقت کا معاملہ ہے تو آؤ بہروز وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری لمحوں تک ایک دوسرے کا ہی ساتھ دیں گے۔ دوستوں کی حیثیت سے ہم اپنی ذہنی وارداتیں کبھی ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، وعدہ۔ بہروز نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹوں کے پھول کھل اٹھے۔ پھر میں بہروز کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہ میری تصویر دیکھ کر آیا تھا۔ حسین ترین کمرے میں ایک دیوار پر اس تصویر کو بنوانے والے نے خاصی رقم خرچ کی تھی، لیکن یہ سب کچھ کیوں اور کیا ہے؟ یہ سب کچھ میرے کرم فرماؤں میں سے کون میرے ساتھ یہ احسان عظیم کر رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہ آ سکا۔ اس کے بعد کوٹھی کے دوسرے حصے دیکھے، ایک ملازم کو بلایا تو وہ دونوں ہاتھ جوڑے آنکھیں جھکائے میرے نزدیک آ گیا اور گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کب سے یہاں ملازم ہو؟ میں نے سوال کیا۔ حضور والا تقریباً 3 ماہ سے۔ اس سے قبل کہاں کام کرتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ حضور والا نواب یوسف علی خان صاحب کے پاس، دوسرے شہر میں رہتا تھا، وہاں سے ملازمت چھوڑ دی تو مجھے یہاں بلوا لیا گیا۔ کس نے بلوایا ہے؟ یہ تو میں جانتا نہیں حضور والا، بس دفتری ملازمت سے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا اور یہاں کے منتظم نے میرے معمولات سے مجھے آگاہ کر دیا۔ خادم کا نام فدا حسین ہے، جو بھی خدمت ہو حضور والا فرمائیں۔ ملازم کا لہجہ بے حد شستہ تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ محض ایک ملازم ہی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے کافی بنانے کی ہدایت کی اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازم انتہائی قیمتی برتنوں میں کافی لے آیا۔ اس نے کافی سرو کی۔ رات کے تقریباً 9:15 تھے کہ تغلق خان واپس آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پہ گہری مسکراہٹ تھی۔ بہروز اس وقت بھی میرے سامنے آرام کرسی پر دراز تھا۔ تغلق خان کو دیکھ کر میں نے گہری سانس لی اور وہ مسکرا دیا۔ منصور صاحب، انتظار کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں نے وہ سب کچھ کر ڈالا جس کے لیے میں نے آپ سے 24 گھنٹے طلب کیے تھے۔ اوہ، اس کا تو یہ مطلب ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی ہاں، وہ حضرات تشریف لے آئے ہیں جو آپ کے دوست ہیں۔ کہاں ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈرائنگ روم میں تشریف فرما ہے اور شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ میں اٹھا اور تقریباً دوڑتا ہوا ڈرائنگ روم تک پہنچا۔ میں نے بہروز کو پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں جو شکلیں موجود تھی وہ میرے لیے تعجب کا باعث نہیں تھی، بارہا ان کے بارے میں سوچ چکا تھا اور جب بھی ذہن دوڑاتا انہی لوگوں کی صورتیں نگاہوں میں سامنے آتی، گویا یہی تھے جنہوں نے آج بھی مجھ پر احسان عظیم کیا۔ سب سے آگے پروفیسر شیرازی کھڑے تھے، ان کے بائیں طرف سرخاب اور دائیں جانب گل، اور چند دوسرے افراد بھی کھڑے تھے جو مؤدبانہ انداز میں پیچھے پیچھے آتے تھے۔ پروفیسر شیرازی کی شخصیت میں میں نے انوکھی تبدیلی دیکھی۔ اس سے قبل جب بھی میں ان کو دیکھتا تھا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ذہانت آمیز چمک رہتی تھی اور چہرے پر ایک مدبرانہ مسکراہٹ، لیکن آج اس کے رنگ ڈھنگ ہی تبدیل ہوئے تھے۔ خوبصورت تلاش کے سوٹ میں ملبوس، آنکھوں میں ایک شوق سی چمک، ہونٹوں میں ایک کامران مسکراہٹ، صحت بھی پہلے سے کچھ زیادہ بہتر تھی اور وہ بڑے اعتماد سے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں محبت امڑ آئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور مسکراتے ہوئے بولے، اب انتظار نہیں ہوتا، آگے آؤ اور سینے سے لگ جاؤ۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور وہ چند قدم آگے بڑھ آئے۔ کیا دل میں کوئی الجھن پرورش پا رہی ہے منصور؟ نہیں پروفیسر، بلکہ کچھ سوچ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا؟ پروفیسر سوالیہ انداز میں بولے۔ پروفیسر، کیا میں اس سب کے قابل ہوں بھی یا نہیں؟ یہ تو اس سے قبل بارہا سوچا جا چکا ہے اور یہی فیصلہ ہوا کہ تم جو کچھ بھی ہو پروفیسر شیرازی کی زندگی کا مقصد بن چکے ہو۔ کیا تمہیں میرے خلوص پر یقین نہیں آیا؟ پروفیسر کی آواز میں ایک تمکنت پیدا ہو چکی تھی۔ آپ کے خلوص پر تو بھرپور یقین ہے، لیکن اپنی ذات میں ہمیشہ مجھے کھوٹ نظر آیا۔ پروفیسر، میں نے خود کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی شریف آدمی کا اعتماد حاصل کر سکوں۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے رہے ہیں، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے کہ میں آپ جیسے شریف لوگوں کے قابل نہیں، چنانچہ بہتر یہی ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ نہیں، تمہارا تجربہ ابھی بہت زیادہ محدود ہے۔ پروفیسر نے کتابوں کی دنیا دیکھی ہے، حوادث کی دنیا دیکھی ہے۔ اگر میرے ان تجربات کی کوئی حیثیت ہے تو تم میرے اس تجربے کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ میں انسان کو پرکھنے کا ماہر ہوں۔ میں نے تم میں جو کچھ دیکھا اس کی عظمت اپنے سینے میں محسوس کی اور میں تم سے محبت کرنے لگا۔ اگر تم میرے اس تجربے کو شکست دینا چاہتے ہو تو جاؤ، پروفیسر کو مت تسلیم کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ آج فیصلے کا دن ہے منصور۔ پروفیسر کے لہجے میں خوفناک کراہٹ پیدا ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی، چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا، مجھ پر ہیبت سی طاری ہو چکی تھی اور میری گردن جھک گئی۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پروفیسر آگے بڑھے اور انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا، پھر اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر مجھے سینے سے لگا لیا، اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے تجربات کو شکست نہیں دے سکتا۔ پروفیسر کافی دیر تک مجھے گلے سے لگائے کھڑے رہے، پھر میں نے آہستہ سے کہا، میں شرمندہ ہوں پروفیسر۔ نہیں، تمہیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، بس یوں کہو کہ ضد کر رہے تھے مجھ سے اور آج یہ ضد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ منصور، میں نے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیا، تمہارے لیے ایک قتل کیا، پروفیسر شیرازی کا قتل۔ میں نے اس کے تمام افکار اور خیالات کو بھی قتل کر دیا، یہ سوچ کر کہ وہ آج تک غلط انداز میں سوچتا رہا اور جھوٹا ہے۔ اس نے اپنے گرد جو خول تیار کیا تھا وہ ایک فریب ہے، کیونکہ باہر کی دنیا بہت مختلف ہے۔ خول کے اندر کے ماحول نے اسے کچھ تحفظ دے دیا، لیکن اس تحفظ نے اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ میں نے اسے قتل کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کی، وہ نئی زندگی میں نے منصور کے نام لکھ دی۔ ہاں منصور، میں نے نیا پروفیسر تمہارے لیے جنم دیا تھا۔ میں بھول کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پروفیسر شیرازی اتنے جذباتی ہو سکتے ہیں، آج تو انہوں نے انتہا کر دی۔ باہر طور میں شروع ہی سے اس بات کا قائل تھا کہ ان لوگوں نے میرے لیے اپنی زندگی تج دی، لیکن پروفیسر میرے معاملے میں اتنے جذباتی ہو سکتے تھے، اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج دل کی ہر خلش مٹ چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر پروفیسر کو گلے سے لگا لیا اور کہا، پروفیسر، منصور کا رواں رواں آپ کا غلام ہے۔ منصور اس محبت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے جو آپ کی زبان سے، آپ کے بدن سے اور آنکھوں سے پھوٹتی ہے۔ بے شک میرے سینے میں تمہارے لیے اتنی ہی محبت ہے منصور، لیکن میں بھی ایک خود غرض انسان ہوں، ایک انتہائی خود غرض، کیونکہ انسان ہوں اور فلسفہ انسانیت یہی ہے کہ بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد ماں سے کچھ مانگتا ہے اور وہ طلبگار رہتا ہے اس کی توجہ، اس کی محبت اور اس کے التفات کا، اور یہی اس کا لالچ ہوتا ہے۔ میرے دل میں بھی ایک لالچ ہے منصور، میں تم سے اپنی محبتوں کے سلے میں کچھ چاہتا ہوں، بے شک میں دے دوں گا۔ پروفیسر بولیں تو صحیح، میں نے ٹھوس لہجے میں کہہ دیا، تو سنو، تم اس بات پر قطعی اعتراض نہیں کرو گے کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ کر چکا ہوں؟ تم مجھ سے تعاون کرو گے، میں تم سے کہوں گا کہ اس شخص کو قتل کر دو تو تم اسے قتل کر دو گے، میں تم سے کہوں گا کہ فلاں شخص کی زندگی بخش دو تو تمہیں اس کی زندگی بخشنا ہوگی۔ بولو منصور، جواب دو۔ ٹھیک ہے پروفیسر، لیکن اگر ان لوگوں میں سیٹ جبار بھی ہوا تو؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، سیٹ جبار کبھی نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، پروفیسر نے کہا۔ تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ سب کچھ کروں گا جو آپ کہیں گے۔ تو سنو، آج سے تمہارا نام منصور نہیں بلکہ پرنس دلاور ہے، پروفیسر شیرازی نے کہہ دیا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، میں آج سے پرنس دلاور ہوں۔ اسی وقت سرخاب آگے بڑھی، اس کے ہاتھوں میں ایک آٹوگراف بک تھی۔ اس نے بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا، آٹوگراف پرنس؟ میں جھیپی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھا پروفیسر، میرا مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا گیا ہے۔ نہیں پرنس، براہ کرم مجھے اپنے مداحوں میں شمار کیجئے، آٹوگراف پلیز، سرخاب نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ میں نے سر کھجاتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے آٹوگراف بک اور پینسل لے لی، پھر اس پر پرنس دلاور لکھ دیا تو وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ سرخاب کافی دیر تک جذباتی انداز میں لپٹی رہی۔ اس کے بعد گل کی باری آئی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، کیسی ہو گل؟
ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی، جو لوگ عقب میں کھڑے ہیں میں ان سے واقف نہیں، سب کے سب ہمارے رازدار، بلکہ وہ لوگ جو مستقبل میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور یہ راز صرف انہی تک محدود رہے گا۔ آؤ میں تمہارا ان لوگوں سے تعارف کروا دوں، شیرازی نے کہا، اور پھر ان تمام لوگوں سے میرا تعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد پروفیسر شیرازی نے مسکرا کر بہروز کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، ہم اپنے بہروز سے بھی خوب واقف ہیں، لہذا ان کے تعارف کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ان کے بارے میں تغلق خان نے ہمیں تفصیل بتا دی ہے۔ ہیلو، سرخاب نے بہروز سے کہا تو اس نے مسکرا کر گردن خم کر دی۔ بیٹھو بھائی، اب ذرا چائے کا دور چلے گا، پروفیسر نے کہا، اور ہم سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ بڑا عجیب سا ماحول تھا، وہ چاروں افراد جن کا تعارف مجھ سے ہو چکا تھا مؤدبانہ